الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ آیات اصلاح احوال کے بارے میں ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں اپنی اصلاح کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فکر کو واضح کیا ہے کہ ان کی جو فکر تھی وہ ہماری فکر کی طرح نہیں تھی، بلکہ مرتے دم تک وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ہماری اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی آخرت خراب نہ ہو، بلکہ جس طرح دنیا وہ بنانا چاہتے تھے ان کی، اسی طرح آخرت بھی بنانا چاہتے تھے کہ آخرت بھی بنے. چنانچہ دو آیتیں میں نے اس طرح کی پیش کی ہیں جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اس عمل کو ذکر کیا گیا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. اور اسی طریقے سے ایک اور آیت جو تلاوت کی اس میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا، یعنی دنیا سے وہ جب تشریف لے جانے لگے، اس وقت تک ان کی سوچ اور ان کی فکر کیا تھی، جس کو اللہ نے اس طرح ذکر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اس وقت، اپنی اولاد کو کیا کہا، اس قال علی بنی، جب انہوں نے اپنے اولاد سے یہ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہمارے ہاں تو اگر ہوتا تو نصیحت کرتا کہ بھی دیکھو فلاں جگہ میں نے مل چھوڑی ہوئی ہے اور وہاں جو ہے وہ فلاں جگہ بنگلہ ہے اور فلاں جگہ یہ ہے، اس سے یہ لے لینا، اس کو دے دینا، مختلف یہ چیز. بلکہ عام طور پر نصیحت کرنے کا تو خیال ہی نہیں آتا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فکر کو قرآن بیان کرتا ہے اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے، یہ اس بات کی فکر. قالوا نعبد الهك و اله ابائك، تو ان سب نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، الهك آپ کے الہ کی، و الہ ابائك اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ان کے جو معبود ہیں، یعنی اللہ رب العزت، جو ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے آگے نام ہیں، ہم ان کے رب کی عبادت کریں گے. لیکن بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک سوچ ہے، فکر ہے نبی کی اور انبیاء علیہ السلام کی، کہ نہ صرف یہ کہ خود تو وہ اللہ کی طرف سے اصلاح یافتہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح سے بھی غافل نہیں ہوتے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صف اول کے نمازی تہجد گزار ہیں, حاجی صاحب ہیں, ہر سال عمرہ ہر سال حج, اللہ اس کی ہمیں توفیق دیتا ہے, اور اسی طریقے سے اپنے گیٹ اپ بھی جو ہم نے بنایا ہوا ہے بڑا دینداروں والا ہے, لیکن کیا ہم اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کرتے ہیں یا ان کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ صف اول کی نمازی ہمارے ساتھ بنے, یا ہم فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, یا دیگر جو عبادات ہیں احکامات ہیں تو جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کیا وہ بھی اس کی فکر کرتے ہیں, اور کیا ہم نے اس فکر کے لیے ان کے جھنجھوڑا ہے ان کے دل و دماغ کو. یہ ہے اصل میں کہ اپنی اصلاح کافی نہیں ہے, صف اول میں آ جانا کافی نہیں ہے, عمرہ اور حج کر لینا اپنا کافی نہیں ہے, بلکہ جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اس فکر کے سانچے میں ڈھال دیں کہ وہ بھی نماز کی فکر کریں, عبادات کی فکر کریں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اصل, یہ فکر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کے کام کریں. چنانچہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ خطاب فرماتے ہیں نا اے ایمان والوں, یہ خطاب خاص ہے, خاص لوگوں سے خطاب ہے, ایمان والوں سے خطاب ہے. دنیا میں تو لوگ بھرے ہوئے, یہودی بھی ہیں, نصرانی بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ ہندو بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں, اور دیگر بہت ساری قومیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ خطاب کس کو کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. مطلب یہ کہ خاص خطاب ہے, اس میں محبت بھرا انداز ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے شفیق ہوں, تم پر مہربان ہوں, تم پر رحیم و کریم ہوں, تمہارے آخرت بنانا چاہتا ہوں, تمہیں فکر دلانا چاہتا ہوں کہ قو انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, و اہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نار, آگ سے. اے ایمان والوں, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور آگ معمولی نہیں, ایک آگ وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے. دیکھیے آگ آگ میں ہی فرق ہوتا ہے, کاغذ کی آگ ہے وہ ہلکی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر لکڑی کی آگ ہے, اس کے بعد پھر لوہے کی آگ ہے, اس کے بعد پتھر کی آگ ہے. ان سب کی شدت میں باہم فرق ہے. پہاڑوں پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب لاوا ابلتا ہے تو وہ لاوا بہتا ہے, اوپر سے بہتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ سیال مادہ ہوتا ہے نا بہنے والا, اوپر سے پہاڑ سے نیچے آتا ہے. اس کی شدت کی کیا بات ہے, انتہائی شدید ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں فرمائیں کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اس آگ کی جو سختی ہے وہ اصل میں بھڑکائی گئی ہے کس سے؟ لوگوں سے اور پتھروں سے, یعنی پتھر کی آگ ہے وہ, انتہائی شدید. خدا نہ کرے آدمی یہ سوچے کہ اگر کوئی لاوے میں گر جائے, آپ کی پہاڑ جو ہے اس سے لاوا نکل رہا ہو, اس میں گر جائے کیا حال ہوگا اس کو. تو آگ کی شدت کو بیان کیا گیا, وقودھا الناس والحجارہ. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, آگے فرما علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر جو فرشتے متعین ہیں اس آگ پر, اس دوزخ پر, اس کو بھڑکانے میں, وہ بہت سخت طبیعت کے. غلاظ شدات, دو لفظوں کا استعمال فرمائے, بہت ہی غلیظ طبیعت کے, سخت طبیعت ہے ان کی, تند خو ان کے اندر سختی ہے, شدات. اور ساتھ میں بتا دیا اتنی بات نہیں ہے, لا یعصون اللہ ما امروا, صرف اللہ کے فرما بردار ہیں وہ, بس. لا یعصون اللہ, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جن کو ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امروا, اور آگے مزید فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کرتے, بس. मतलब क्या है कि दे दिला के छूट नहीं सकते। दुनिया में ये होता है कि मैं पैसे दे के छूट जाऊंगा, ताल्लुकात का इस्तेमाल कर लूंगा, मेरा बाप फलां, मेरा दादा फलां, मेरा परदादा फलां, मेरे फलां फलां वजीर से ताल्लुकात है, कोई काम नहीं आएगा वहां। कोई चीज देकर छूट नहीं सकते। एक तो खुद वो तबीयतन सख्त है बहुत, किसी की हिम्मत और मजाली नहीं होगी कि उनसे कहे। और साथ साथ लाए आसून अल्लाह मा अमरहू फिर वयफअलून मा युमरून, यानी जो अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं वो करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। देखिए यहां अल्लाह ताला ने आग की मिसाल दी है। आखिरत की जो आग है वो तो है ही, अपनी शिद्दत के एतबार से, सख्ती के एतबार से, लेकिन दुनिया की आग भी मामूली तो नहीं होती। क्या इसमें कोई जलना चाहता है? जो चीज आग में जाती है दुनिया की, वो भी जल के भस्म हो जाती है, और उससे अगर न निकल सके तो इंसान है तो जल के कोयला हो जाता है, जिस्म सुकड़ जाता है, छह फीट का इंसान दो फीट का रह जाता है, जल के कोयला बन गया। तो दुनिया की आग को जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आखिरत की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर ये बता दिया कि देखो जिस तरह तुम दुनिया की आग से बचने की फिक्र करते हो, अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करते हो, क्या तुमने अपने बच्चों को और खुद को आखिरत की आग से बचाने की ऐसी फिक्र की? बाद लोग कहते हैं कि साहब हमने तो बड़ी औलाद को नसीहत की, बहुत कहते हैं सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं मानते। ऑफिस आदमी में बाद लोग ये भी कह देते हैं कि भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था, वो भी काफिर ही मरा। तो ये बात बाद लोग कहते हैं, ये इस एतराज का जवाब भी है। एतराज ये है कि भाई आग जलती है उससे हम बचाने की फिक्र करते हैं, तो हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो मानते नहीं बात। फरमाया क्या ऐसी कोशिश की जैसे दुनिया में आग से बचाने की फिक्र करते हो? कहीं अगर आग दहक रही हो, रोशन हो, और आपका बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो, तो क्या सिर्फ नसीहत से काम लेते हैं कि देखो भाई आग के करीब मत जाना, ये जला देगी, जल के राख हो जाओगे, आगे मत बढ़ना? सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं या कोशिश भी करते हैं, आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं, उसको रोकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बादों का धक्का देकर उसको वहां से हटाते हैं ताकि उसमें न गिरे वो। कुछ शख्स गाड़ी, खुदा न करे गाड़ी के नीचे, गाड़ी के सामने खड़ा है और आपको पता है कि अगर मैं इसको धक्का नहीं दूंगा तो ये गाड़ी के नीचे आ जाएगा, क्या करें? बाद अवकात लात मार के उसको रोक दूर कर देते हैं ताकि वो बच जाए। फरमाया कि अगर तुमने इस हद तक कोशिश की है फिर तो तुम्हारी कोशिश कारगर है, लेकिन तुमने सिर्फ जबानी जमा खर्च किया है फिर तो बच्चा आग में गिर जाएगा, मर जाएगा। तो दुनिया की आग से बचाने की जब इतनी फिक्र करते हो तो आखिरत की आग से बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते भाई? तो देखिए अल्लाह ताला जो हम पर बड़े मेहरबान हैं, हमें नवाजने के बहाने ढूंढते हैं, और हमें यहां खिताब भी आई हो लजीना आमनू से कर रहे हैं, ए ईमान वालों। ये ऐसा खिताब है जिस तरह से एक बाप अपने बेटे को कहता है प्यारे बेटे मेरी बात सुन लो, मेरे बच्चे मेरी बात मान जाओ। तो अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है, एक इंसान का ताल्लुक, ये ईमान वालों का ताल्लुक जो अल्लाह से है, उस रिश्ते के हवाले से अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों, कु अनफुसकुम, अपने आप को आग से बचा लो, अपने घर वालों को आग से बचा लो। यानी मोहब्बत वाला खिताब है, एक शफीक का जो खिताब होता है जिस पर शफकत होती है, उसको बुराई से बचाना चाहता है, आग से बचाना चाहता है, तो जो खिताब वो करते हैं वो खिताब। और देखो ईमान वालों, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर उनका आना जाना था, इसलिए कि रिश्तेदारी थी। वो फरमाते थे कि मैं दो वजह से मुफ्ती शफी साहब के घर जाता हूं। एक वजह तो यह है कि खुद मुफ्ती साहब से मुलाकात, ताकि मकसद हासिल हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, और दूसरा यह कि इनकी जो वालदा हैं, यानी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, وہ انہیں اپنا بیٹا کہتی تھی. تو یہ لفظ بیٹا سننے کے لیے میں جاتا ہوں کیونکہ دنیا میں کوئی اور مجھے اس وقت بیٹے سے خطاب نہیں کرتا. آدمی جب 70-80 سال کا ہو جاتا ہے تو کون اس کو کہا بیٹا ادھر آ, الا یہ کہ وہ 100 سال کا ہو, کہنے والا پھر تو کہہ دے گا, ورنہ 60 سال والا 70 سال 80 سال والے کو تو نہیں کہے گا نا بیٹے ادھر آؤ. تو ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی عمر کی تھی, وہ انہیں بیٹا کہتی تھی, بیٹا ادھر آؤ. تو کہتی میں یہ لفظ سننے کے لیے جاتا ہوں, اور یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے جسے اس کی قدر ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا, دادا دادی بھی نہیں ہے, نانا نانی بھی نہیں ہے, اور بھی کوئی رشتہ دار ایسا نہیں بچا, 70 کی 80 سال کی 90 سال کی عمر ہو گئی, تو بعض اوقات ترستا ہے آدمی کو, اسے بیٹا نہیں کہتا. فرمایا کہ جیسے یہ محبت بڑا خطاب ہے, اس محبت فرماتے تھے کہ میں یہ لفظ سننے کے لیے جاتا ہوں. تو میرے عزیزو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے فرما رہے ہیں, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں ہونے کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنو فرما رہے ہیں, اے ایمان والو. اب جب ایمان والو, بعض محسرین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو تو اپنے کان کھڑے کر لو, یعنی ہمتن گوش ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ یا تو تمہیں کوئی حکم دیں گے جو تمہیں کرنا ہے, یا کسی حکم سے روکیں گے. دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اتن متوجہ ہوں اور پورے طور پر جو الرٹ ہوں کہ ہاں اللہ ہمیں جس کام سے روکیں گے رک جائیں گے, اور جس کام کے کرنے کا حکم دیں گے ہم کر لیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ خو انفسکم, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اپنی اصلاح کافی نہیں ہے, اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی, کوئی حکم دے دے کہتے ہیں وہ کر لوں گا, لاپرواہی سے جواب دے دیتے ہیں, بات نہیں سنتے. وجہ کیا ہے کہ دینی تربیت نہیں ان میں. ان بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے شروع سے دینی تربیت ہی نہیں دی. اسکولوں کے بارے میں دنیا کے کیریئر بنانے کے لیے تو ہم بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوتا کہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہوگا اسے کون سے اسکول میں داخل کریں گے, کون سے اسکول میں ہم پہلے سے جو ہے بکنگ کرا دیں تاکہ کیریئر بن جائے. تو دنیا کا کیریئر بنانے کے لیے ہمیں بڑی فکر ہے, لیکن آخرت کی فکر کس کو ہے بتائیے. جو فکر صحابہ کرام کو تھی, جو فکر انبیاء علیہ السلام کی ہے, یہ فکر کس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہو, اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی راعی ہے, اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ہر آدمی کی رعایا الگ الگ ہے, والد کی رعایا اولاد ہے, اسی طریقے سے ایک استاد ہے اس کی رعایا اس کے شاگرد ہیں, ایک امام ہے اس کی رعایا اس کے مقتدی ہے, ایک شیخ ہے اس کی رعایا اس کے مریدین ہیں, متعلقین ہیں. تو قیامت دن سوال ہوگا کہ فلاں شخص تمہارے پاس اصلاح کے لیے آیا تھا, فلاں شخص پڑھنے کے لیے آیا تھا, فلاں شخص سے تمہارا تعلق تھا, کیا تم نے اس کی آخرت سنوارنے کی کوشش کی, اس کے بارے میں فکر مند ہوئے, یہ سوال ہوگا. تو اسے فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ یاد رکھیے, اگر ہم نے حق ادا کیا ہے, اپنی سی پوری کوشش کی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتی ہے کہ پھر وہ باپ کی بھی نہیں سنتی, ماں کی بھی نہیں سنتی, بلکہ بعض اوقات ان کی دشمن بن جاتی ہے بس وعد و نصیحت کی بنا پر. تو انشاءاللہ ایسی صورت میں پھر والدین گناہگار نہیں. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹا, کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی ہوگی؟ 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے ان کا, جس کو قرآن نے خود ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ آخر وقت تک حضرت نوح علیہ السلام فرماتے رہے کہ بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ, ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں میں سے مت بنو. لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو یہ پہاڑ بچا لے گا. اسے کہا بھی لا عاصم بکم الیوم, تمہیں آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ سے. تو بات یہ کہ انہوں نے آخر تک کوشش کی, فکر کی اس کی, اس طرح اگر ماں باپ اپنی سی فکر کرتے ہیں اولاد کو سیدھے راستے پر چلانے کی تو انشاءاللہ پھر آخرت میں وہ گناہگار نہیں ہے، آخرت میں وہ بازپرس نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے فکر نہیں کی تو ایسی صورت میں تو ہے. اب ایسا سمجھ لیجئے جیسے ایک حدیث میں ہے نا، قرآن اول تو پہلے قرآن مجید کی بات سنیے. قرآن مجید کہتا ولا تزر واجرۃ وزر اخرى، یعنی کسی کے بارے میں کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کیا تو باپ نے اور بھگت رہا بیٹا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بیٹے نے کوئی جرم کر دیا ماں باپ کو لے جا کے تھانے میں بند کر دیا، وہ نہیں ملے ان کے اور رشتے داروں کو بند کر دیا، بیوی بچوں کو لے جا کے بند کر دیا، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے گناہ میں کسی کو نہیں پکڑیں گے، جس کا گناہ ہوگا اسی کو پکڑیں گے، جس نے برا کیا ہوگا اسی سے باس پوس کریں گے، دوسرے سے نہیں. لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ میت پر رو مت، چیخو چلاؤ نہیں، نوحہ مت کرو، کیونکہ تمہارے رونے سے چیخنے چلانے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. بس رو تو گھر والے رہے، چلا تو وہ رہے، عذاب اسے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب مرنے والے نے فکر نہیں کی، گھر والوں کی فکر نہیں کی، انہیں دین سے آگاہ نہیں کیا، غلط جگہوں پر وہ جاتا تھا اسے روکا نہیں، بدعات اور رسومات کے کام کرتا تھا روکا نہیں، اس بات سے منع نہیں کیا کہ بھائی کوئی مر جائے تو دیکھو چیخو پکار مت کرنا، صبر سے کام لینا. بھائی والدین کو چاہیے نصیحت کریں اس بات کی، دیکھو بیٹا مرنا تو سبھی نے ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے فکر کرتا ہے، ہم بھی تمہارے لیے فکر مند ہیں، اس لیے اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی کسی صحیح مستند عالم دین سے میرا جنازہ پڑھوا دینا، سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کرنا، سنت کے مطابق مرنے کے بعد کی جو رسومات ہیں وہ سنت کے مطابق ادا کرنا، کوئی بات جو ہے وہ بدعت کی نہ کرنا، یہ ساری کیا ہے، پھر کا رونا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے، چیخنے والوں کا چلانا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر زندگی میں انہوں نے نصیحت نہیں کی، غلط جگہوں پر جانے سے نہیں روکا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو بھی عذاب ہوگا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، بھائی آج وہ غلط اس لیے کر رہا ہے کہ تم نے روکا نہیں، اگر روکا ہوتا تو یہ کام نہ کرتے، تمہیں عذاب بھی نہ ہوتا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگر کسی نے ماں باپ نے یا اسی طریقے جو بھی رائی ہے اس نے اپنی رعایا کی فکر کی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، وہ نہیں آئے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، لہذا انہیں عذاب بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے 950 سال جو تبلیغ کی اور قوم نے بات نہیں مانی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصور تھا اس میں. حضرت نوح علیہ السلام تو کامیاب ہیں، ناکام کون ہے؟ نہ ماننے والے. قوم ناکام ہے، امت ناکام ہے، جو نبی ہے وہ ناکام نہیں. ایک نبی کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا تو کیا وہ دنیا سے ناکام گئے؟ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، لہذا وہ فائز المرام بالکل کامیاب ہیں. ناکام امت ہے، ناکام قوم ہے جو ان کی بات نہیں مانتی. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی پوری پوری فکر کریں، جیسے پیدا ہونے سے پہلے فکر کر رہے ہیں کہ بچے کا کیریئر بنا. حضرت قشمانی صاحب رحمت برکات العالیہ فرمایا کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ڈاکٹر کو بلایا گیا اور کہا کہ بھائی انہیں کیا ہو گیا ذرا دیکھیے. تو ڈاکٹر بھی کوئی نیک آدمی تھا، اس نے دیکھا، جانچا، پرکھا، کہا کہ بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ کان بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ٹانگیں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، بس تھوڑی سی جان نکل گئی. مرتا ہے آدمی تو جان ہی نکلتی ہے نا بھائی، پوری لاش تو موجود ہوتی ہے، کہ بھائی سب کچھ موجود ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن بس تھوڑی سی جان نکل گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو واقعہ والد صاحب سنایا کرتے تھے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ آج حقیقت ایسے ہی ہے. فرمایا کہ میرے پاس ایک صاحب آتے اور وہ بھی خود دیندار ہیں، ایسے نہیں کہ دیندار نہ ہو. ایک دن بڑی خوشی خوشی آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میرے بچے کو بڑی ترقی ہو گئی اور بہت بڑی اچھی اونچی پوسٹ مل گئی ہے، اس کو عہدہ مل گیا ہے، تو اس کا بس کیریئر بن گیا ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تھوڑی سی جان نکل گئی. ارے بے دین ہونے کو تم کیا سمجھتے ہو بھائی؟ اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی. یہ دنیا تو یہی آ جائے گی، اگر کسی کے پاس گاڑیاں ہیں تو کیا گاڑی ساتھ لے کے جائے گا؟ اپنے جسم کے کپڑے تو ساتھ لے جا نہیں سکتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم فکر آخرت کی کیوں نہ کریں؟ دنیا کی فکر سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی فکر کے ساتھ دنیا کی فکر اتنی کرو جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، آخرت کی فکر اتنی کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ آخرت اور دنیا کا کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں پر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور یہاں 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال لگا لو، بالآخر جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی فکر بھی ایسے ہی کرنی چاہیے جیسی اپنی فکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم فکر مند ہوں گے، اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے، تو پھر نہ صرف یہ کہ خود ان کو بھی محبت سے، پیار سے جو ہے وہ دین کی باتیں سمجھائیے، نماز پڑھنے کا پابند بنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر اس کو تھوڑی بہت مار پیٹ بھی کر سکتے ہو، تاکہ اس کو تھوڑی زجر و توبیخ ہو اور وہ اس کو نصیحت ہو۔ اور بالغ ہونے کے بعد تو خیر سب چیزیں فرض ہو ہی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اپنی اولاد کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی فکر کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت اپنی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے آگے سوال نہ کریں، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہماری درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔